بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کا وجود چند چیزوں کا بنیادی طور پہ متقاضی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آزادی حاصل ہو اور اس کے خمیر میں اللہ نے خود محبت کا عنصر رکھا ہے. اور فطرت نے جو تقاضے انسان میں رکھے ہیں، انسان ان تقاضوں سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. نیند کا آنا، غلطی کا ہو جانا، بھول جانا، اور ہر وقت یکساں کیفیت میں نہ رہنا، یہ سب انسانی وجود کے لوازمات میں سے ہیں. اور ایسے ہی آزادی، یہ فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. اور غلامی فطرتاً انسان کے لیے قابل نفرت چیز ہونی چاہیے، اور مخلوق کی نسبت سے انسانوں کا غلام بننا اور انسانوں کا حاکم بننا دونوں قابل نفرت. انسان انسانوں کا حاکم بنے، اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے کہ وہ اپنے وجود اور اس کی آزادی کو خود قید میں ڈالتا ہے. انتظامات ایک الگ چیز ہیں، مگر انسان خود انسانوں کا حاکم بن جائے، یہ خود قید ہے. بہت آسانی سے اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی ساری زندگی انسانوں کی غلامی میں گزرتی ہے، اگرچہ پوری دنیا بیک وقت اس کی بادشاہت اور اس کی غلامی میں آ جائے. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حاکم ہونے کے باوجود غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے. کیا پہنوں، لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے، کیا کھاؤں، کب لوگوں کو اپنا جلوہ اور دیدار کراؤں، کس انداز سے بولوں، کون سا حکم آج جاری کروں، لوگوں سے ملنے کا کوئی وقت دوں نہ دوں، اور حتیٰ کہ کوئی چیز خریدنی ہو تو مارکیٹ میں نہ جا سکے، اس سے بڑھ کے غلامی کیا ہے؟ یہ غلامی تو ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام اور نوکر بنا کر پھر ان کی رضامندی اور دلجوئی کی چیزیں اختیار کرنا، یہ در حقیقت غلامی ہی تو ہے۔ اس لیے آزادی وہ مخلوق کا حاکم بننے سے ہو یا مخلوق کا محکوم بننے سے ہو، دونوں طرح غلامی۔ اونٹ، اس کی ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے یا اترنا؟ اس نے کہا ہر دو لعنت، نہ پہاڑ پہ چڑھنا آسان میرے لیے نہ اترنا۔ تو انسان اپنی فطری آزادی کو اس وقت کھو دیتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے زاویے مخلوق کے اعتبار سے طے کرتا ہے اور پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آزادی یہ انسانوں کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان آزاد رہیں اور اطاعت بہر صورت جبر ہے۔ اطاعت کسی کی بھی ہو جبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، تو آپ یہ لوگوں سے کہیے کہ پھر میری چال چلو۔ تو جب تم میری چال چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اطاعت محبت کی قید میں آئے تو آزادی ہے، اور اطاعت بغیر محبت کے جبر ہے، چاہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کیوں نہ ہو۔ اطاعت بغیر محبت کے جبر ہے، اور جبر سے نفرت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ اطاعت اللہ ہی کی کیوں نہ ہو۔ اور اطاعت محبت کے تابع بنے تو وہ آزادی ہے، چاہے وہ اطاعت معاذ اللہ شیطان ہی کی کیوں نہ۔ اس لیے کہ انسان حریت پسند ہے جب تک انسان کے وجود اور اس کی روح میں حقیقی محبت نہ آئے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ وہ محبت ایک ہی چیز سے نفرت کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ نفرت یا حقارت دنیا کی ہے۔ جس شخص کے پاؤں دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ پہلی اڑان بھی نہیں بھر سکتا، کا کافر ہونے کے لیے بھی اور خدا کا منکر ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے نکلے اور دنیا کی محبت کو حقارت میں تبدیل کرے۔ پرندہ جو پہلی پرواز اڑتا ہے، اس پہلی پرواز کے لیے جو ہمت درکار ہے، یہ پہلی پرواز بھی اسی وقت ہوتی ہے جب دنیا کی حقارت سے مزین ہوتا ہے اور دنیا کی حقارت کو اپنا حال بناتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ وہاں روم نے مثنوی میں کہا کہ نیس چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا۔ نہ قماشو نہ قراؤ فرزند و زن، بیوی بچے، پیسے کا کمانا، کپڑے اور اس طرح کی چیزیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے اگر دنیا کی محبت میں کمی نہیں ہوتی اور دنیا کی حقارت سے آغاز نہیں ہوتا، تو وہ اسی گندگی میں بار بار پہلو بدل رہا ہے، وہ اس ماحول اور معاشرے سے اوپر اٹھ کے پرواز نہیں کر رہا۔ چنانچہ خود اللہ کی اطاعت، جسے وہ بندگی سے تعبیر کرتا ہے، اگر اس حقارت کے بغیر ہے تو وہ جبر ہے، اور وہ جبر آج یا کل ٹوٹ کے رہے گا۔ پہلی صدی ہجری بمشکل تمام ہوئی اور اسلام میں ایک چیز پیدا ہوئی، اور وہ غلغلہ تھا اطاعت کا، اور ایک مستقل مکتبہ فکر پیدا ہوا جس میں اللہ تعالی کی حیثیت ایک مشین کی تھی اور انسان اس کا روبوٹ تھا۔ نماز پڑھو، اتنے فرض ہیں، اتنی سنتیں، روزہ رکھو، بالکل قانونی حیثیت ہے اس کی کہ جیسے حکم آ رہا ہے اور یہ پیروی کر رہا ہے۔ اور یہ اطاعت، یہ آہستہ آہستہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان حجاب بن رہا تھا۔ یہ اطاعت فائدہ دے رہی تھی اس حاکمانہ نظام کو جو بنو امیہ مسلط کر کے گئے تھے۔ انسان کا مزاج یہ بن رہا تھا کہ حکم ہے، پیروی کرنی ہے، دل مانے نہ مانے پانچ وقت مسجد میں جانا ہے، روزے آ گئے ہیں، رمضان میں تنہائی میں جو مرضی کرے لوگوں کے سامنے روزہ داروں کی طرح رہنا ہے. یہ سارا نظام پہلی صدی ہجری کے آخر تک آہستہ آہستہ بن گیا تھا اور عوام میں یہ نظام رچ بس گیا تھا یا اس رچنے بسنے کے قریب تھا کہ اللہ تعالی عامر ہے، حکم دینے والا ہے اور مخلوق اس کی محکوم ہے، اور مخلوق کو خالق کی اطاعت کرنی ہے اور جبر کے ذریعے کرانی بھی ہے. اور اس سے جو آہستہ آہستہ نفرت کی فضا بن رہی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس اطاعت میں کسی صورت اپنائیت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا. انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ اپنائیت چاہتا ہے، قبولیت چاہتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اطاعت بندگی اختیار کرے اور اس کا رسپانس آئے اور کوئی اس کو اپریشیٹ کرے، کوئی اس کے رات کے جاگنے کو اور دن میں بھوکا پیاسا رہنے کو اور ان ساری چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے. اور جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان محض قانون کی بنیاد پر چلتے رہے، وہ سب کے سب تباہ اور برباد ہوئے. اور وہ تباہی اتنی شدید تھی، وہ زوال اتنا شدید تھا کہ قانونی زبان اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکی. سلطنت عثمانیہ جو تباہ ہوئی اور بڑے بڑے نظام جو اکھڑے، اور اس سے وسیع تر بلند تر پیمانے پہ سوچیں تو یہ جو عیسائیت بالکل چرچ کو انہوں نے اکھیڑ پھینکا اور بالکل ہٹا دیا، اس کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں خدا کی بندگی اور خدا کی اطاعت وہ صرف اور صرف قانونی رہ گئی تھی، اس میں محبت کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا. بس دو اور دو چار کی طرح اللہ کی جو اطاعت اور بندگی ہے سو ہے، اور اس میں اپنائیت اور یہ چیزیں، اس کا وجود نہیں رہا تھا. اس لیے اطاعت اور خوف، یہ دو چیزیں مذہب کا مرکز بن گئی تھیں. اور جس معاشرے، جس گھر، جس قوم اور ملک میں اطاعت اور خوف یہ دو چیزیں بنیاد بن جائیں، اس ادارے، فرد اور قوم کی تباہی کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے. کوئی کسی اور خواب و خیال کی دنیا میں بستا ہوگا جو یہ کہے کہ یہ فرد یا قوم یا معاشرہ ترقی کرے. اطاعت اگر محبت کے تابع نہیں ہے تو وہ جبر ہے، وہ اطاعت خواہ اللہ ہی کی کیوں نہ. اس لیے جبر کے یہ نظام قائم نہیں رہتے، جبر کے یہ نظام چلتے نہیں. کتنا حقیقت پہ مبنی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا ہے، الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا، الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا گر ہماری آنکھ چشم تر سے بھی نہ برساتی۔ اس لیے جب مذہب خوف اور اطاعت کا مرکز بن جائے کہ یا اس سے خوف ہو کہ گرفت ہوگی، مارے جاؤ گے، فتویٰ لگے گا، تمہاری شہادت مردود ہو جائے گی اور تم اتنے اور اتنے برس جہنم میں جلو گے، اور جب مذہب کا مرکز جبر ہو جائے تو نہ ایسے مذاہب قائم رہتے ہیں، نہ ایسی اقوام، نہ افراد، اور عیسائیت ہمارے قریب ترین کی مثال ہے۔ یہ جو کانفیس کرنے کا دروازہ کھلا تھا عیسائیت میں، تو یہ ان لوگوں کے جو دانشور تھے انہوں نے کھولا تھا، کیونکہ وہ قانون کے جبر سے تنگ آ گئے۔ ہر بات پہ فتویٰ، ہر بات پہ جکڑ، ہر بات پہ جہنم کی وعید، اور ہر بات پہ گرا اور انچ سے ناپنا، یہ قانونی موشگافیاں یہ نفرت کو جنم دیتی ہیں۔ اور دوسری بات جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ خردگیری ہے۔ خردگیری کا مطلب یہ ہے، خردگیری کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی مائکرو لیول پہ دیکھنا۔ خردگیری کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر ہٹا نہیں اور کوڑے اور جیل میں آیا نہیں۔ یہ جو خردگیری کا مرض ہے وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی کا کبر ترقی پاتا ہے کہ میں حاکم ہوں، میرا کہا اللہ کا کہا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں میں اتھارٹی ہوں اللہ کی اس زمین پہ، میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ اور یہ در حقیقت رسالت کا منصب ہے، مفتی اور مجتہد کا منصب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت اچھی طرح اس بات سے واقف تھے، اس لیے کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، نہ۔ اتنی لچک تھی کہ کسی نے معقول طریقے پہ اس دلیل سے اختلاف کیا تو اس کی مان لی، اپنی چھوڑ دی۔ ہزاروں واقعات۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیک وقت چار حیثیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت نہ ہوتی تو اسلام کا پورا نظام ایک خاندان کا ہاشمیوں کا بن جاتا۔ کھل کے بات کہیں، خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاتی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے وارث ہو جاتے حسن، اور پھر حسن کے بیٹے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یہ سارا دین قرار پاتا کہ ایک ہستی نے اپنی اور اپنی اولادوں کے لیے یہ کام کیا ہے، کون اس کے قریب آتا اور کون قبول کرتا۔ اتباع سنت اور کتاب سنت کے بجائے ہاشمیت رہتی کہ بنو ہاشم ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے اس بات کو. اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ چاروں حیثیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے. پھر کبھی موقع ملا تو اس چاروں کو واضح کریں گے. لیکن اتنی معقولیت ہے اس خلافت میں کہ ان کے سیکرٹری نے یہ لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا, ان کے دل میں ڈالا. تو انہوں نے اجمالاً بتا دیا تھا کہ یہ لکھ دو میری طرف سے. جب عبارت سنی کہ سیکرٹری کیا لکھ کے لایا تو ان کا کاٹو اس جملے کو, یہ کہو کہ ابو بکر نے یہ کہا ہے سیدھے سادے لفظوں میں. وہ آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے انہیں یہ کہا ہے, میں نے. بڑا فرق مفتی اور مجتہد کہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے, نقل کرنے کی حیثیت سے اور اس کے پاس معقول دلائل ہوں تو کوئی مانے, وہ علل اطلاق کہے کیونکہ میں کہتا ہوں لہذا یہ چیز ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منصب رسالت میں شرک کرتا ہے. بات ایک موقع پہ حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے درمیان پیش آئی تھی. سید صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھایا تھا کہ ایسے نہیں ہے اسماعیل, میرے متعلق یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ منصب رسالت ہے, میرا منصب نہیں ہے. ایک اور مثال سے شاید یہ بات واضح ہو. جیسے طلحہ ابن عبید اللہ آئے, حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت فلاں زمین مدینہ منورہ میں ہے, مجھے دے دیں. حاکم وقت امیر المومنین دے سکتے تھے, ہر اعتبار سے ٹھیک تھا. انہوں نے دی وہ زمین اور کہا اس پہ عمر سے دستخط کروا لینا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اس حکم نامے کو پڑھا تو ان کا میں تو دستخط نہیں کروں گا, طلحہ یہ لے جائیے. اور طلحہ ابن عبید اللہ یہ اشرع مبشرہ میں سے ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں. ان کے مناقب, ان کے فضائل بہت بڑے آدمی. انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ اس پہ دستخط کریں. انہوں نے کہا دیکھو طلحہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, مجھ سے نہ کرو نہ کہو, حضرت کا فیصلہ ہے, تم جانو وہ جانو. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کریں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ ہے دستخط. اب وہ اٹھائے کاغذ, انہوں نے لے گئے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاس. طلحہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا, ان کا حضرت آپ نے زمین کا ٹکڑا انہیں دے دیا, اس میں نمک کی ایک کان ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ نمک کی کان ایک فرد اور خاندان کی ذاتی ملکیت بن جائے گی, ادروائز یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے, خلافت کی ملکیت ہے. خلافت اسے تقسیم کرے گی, خلافت اس سے فائدہ اٹھائے گی. ایک فرد اور اس کا خاندان میں یہ کیوں چلے گی؟ سیدنا وقر رضی اللہ عنہ سے یہ اختلاف. اور وقر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کا حکم ہے, ختم ہو جاتی بات. وہ جانتے تھے کہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا عمر مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اور زمین میں دے دوں گا, یہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں؟ حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا در حقیقت عمر ہیں, خلافت انہیں کا حق ہے, مجھے تو لوگوں نے ایسے ہی نامینیٹ کر دیا. یہ وہ مزاج ہے جس کی بنیاد خوف نہیں ہے. اگر مذہب کی بنیاد خوف بن جائے اور مذہب کی بنیاد جبر اور اطاعت بن جائے, بچے بگڑ جاتے ہیں. وہ بغاوت آج نہیں تو کل ہوتی ہے. ہر وہ گناہ جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے, اس کی ڈیلنگ جبر سے کرنا, اس کی ڈیلنگ خوف سے کرنا, یہ حکمت کو ذبح کرتا. اور ہر وہ گناہ جو فطرت کے تقاضے میں نہیں ہے اور ماحول نے پیدا کیا ہے, کسی کی زبان نے پیدا کیا ہے, ایسے گناہوں پر قانونی گرفت تو نہیں کی جا سکتی, لیکن ان سے در گزر کرنا در حقیقت اس آدمی کو قتل کرنا. اس لیے مذہب جب خوف اور جبر کا مرکز بن جاتا ہے تو پھر نفرت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ جو اگلی نسل ہمارے بعد آ رہی ہے نا, یہ اگلی نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جلی حروف میں بڑا بڑا کر کے لکھوانا چاہیے اور اندھے کے کانوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں ان کا اسلام سے ہٹنا اور دین سے نفرت, اس کی بنیاد یہ بنی ہے اور تم اسے پروان چڑھا رہے ہو کہ تم مذہب کو محض جبر اور خوف سے مسلط کرنا چاہتے. یہ اگلی صدی اور اس سے اگلی صدی, یہ اس پہ ایسی جلتی بجھتی روشنیاں ہیں کہ جس کی طرف سے پوری غفلت ہے. آپ کی آئندہ ساری نسلیں, اور کہیں بڑا چیلنج درپیش ہے امریکہ اور انگلینڈ, اور انگلینڈ تو خیر اس میں غرق ہو چکا, آسٹریلیا, اور جہاں جہاں دین کے مراکز بنتے چلے جا رہے ہیں. اگر تم اسلام کو خوف اور جبر کا مرکز بناؤ گے تو قطعاً لوگ اس اسلام کو قبول نہیں کریں گے. وہ ارتداد میں جائیں, کفر میں جائیں, کسی چیز میں جائیں, ظلم تم کرو گے. اور یہ ہو رہا ہے کہ اسلام خوف اور جبر کا مرکز ہے. یہ اگلی نسلیں تباہ ہوں گی اس بنیاد پہ. یہ ایسا زہر ہے کہ ہمیں نہیں خیال کہ کوئی آدمی عقل رکھتا ہو اور اس حقیقت سے انکار کرے. اس لیے محبتیں یہ چاہتی ہیں کہ محبوب کی طرف سے رسپانس ہو. محبت یہ چاہتی ہے کہ اپنائیت ہو. محبت یہ چاہتی ہے کہ قبولیت ہو. اور یہ جو قرب پیدا ہوتا ہے, یہ تعلق جو پیدا ہوتا ہے, تو اطاعت اگر قرب کے راستے کو روکے تو اطاعت خود ہی جاتا. خدا کی اطاعت قرب کے راستے کو روکتی ہے, خدا کی اطاعت بندگی کے راستے کو روکتی ہے. وہ اطاعت جو محبت کے تابع نہیں ہے, خود بندے اور اللہ کے درمیان حجاب. اس کی پہلی صدی ہجری پوری ہوئی تقریباً, اور آہستہ آہستہ وہ طبقہ وجود میں آیا جس نے فقہا کو کہا کہ یہ جتنا کچھ تم کہتے ہو نا مذہب کے بارے میں، اس میں 10 سنتیں ہیں اور 4 فرض ہیں اور 3 واجب ہیں اور 2 موقدہ ہیں اور فلاں غیر موقدہ ہے، یہ سب کی سب چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن یہ سارے خشک اجزاء اور عناصر ہیں، اور ان خشک اجزاء اور عناصر کو یکجان کرنے کے لیے جس شیرینی اور جس شیرے کی ضرورت ہے وہ محبت ہے. اگر آپ اس میں محبت کو شامل نہیں کریں گے تو حضرت یہ سارے اجزاء الگ الگ رہیں گے، یہ اتنے تلخ ہیں، اتنے کڑوے ہیں کہ انسانوں کی طبیعتیں برداشت نہیں کر سکیں گی. آپ نے یہ سب کچھ انسانوں سے کروانا ہے تو کیپسول کے اندر یہ دوائی ہونی چاہیے، لیکن اس پہ محبت کا غلاف چڑھا دیں، وگرنہ یہ سب چیزیں انسانوں کا ذائقہ زبان کڑوا محسوس کرے گی اور نگل دے گی، اگل دے گی، نگلے گی نہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کیپسول میں دوا اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ اگر زبان پہ رکھی جائے تو انتہائی تلخ ہوتی ہے. وہ جو طبقہ پیدا ہوا نا، اس نے یہی سمجھایا، اس نے کہا حضرت محض اس سے بات نہیں بنتی کہ روزے کے اتنے فرائض ہیں اور نماز کے اتنے فرائض ہیں اور نماز میں اتنی سنتیں ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے، جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ تمہارا سجدہ اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے اور تمہارا کھڑا ہونا اس کو وہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تمہاری دعا وہ سنتا ہے، اتنی زبردست حقیقت ہے کہ سارے چینل کو اللہ نے توڑ دیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ خدا کوئی کرے کام تو معمولی بات. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ربنا قریب ام بعید، اللہ کے رسول اس حقیقت سے آگاہ کیجئے کہ ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے یا دور ہے. قریب فننجی، اور اگر وہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس سے باتیں کریں. بعید فننادی، اور اگر وہ دور ہے تو ہم اونچی آواز میں پکاریں اسے. یہ سوال جو ہے نا، یہ خود محبت کی دلیل ہے. محبوب نہ ہوتا اگر اللہ ان کا تو پوچھتے ہی کیوں؟ قانونی تقاضے کے مطابق نہ لگے رہتے؟ یہ خود سوال بتاتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ چیز تو تھی، وہ محبت کسی کی تو تھی، کہ کہا اگر وہ قریب ہے تو آہستہ اس سے بات کریں، دور ہے تو ہم اونچی اونچی آواز میں پکاریں. چینل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سوال کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جواب اللہ سے لینا ہے. جواب ہمیشہ اسی چینل سے آیا. یسالونک عن الاحلہ، چاند کی حقیقت آپ سے دریافت کرتے ہیں. قل ہیا مواقیت للناس، آپ ان سے کہیے، چینل دیکھا ہے، آپ سے دریافت کرتے ہیں. اللہ آگے جواب دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ چاند در حقیقت حج اور مہینوں کی تعین کے لیے. یسالونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ ان سے کہیے کہ جو ضروریات زندگی سے زائدہ اسے خرچ کر دیں. 13 کے قریب جگہ ہیں جہاں پہ یہ آیا. آپ سے پوچھتے ہیں کہ 4 مہینے، رجب، شوال، ذیقعد اور ذیلحج، ان 4 مہینوں میں لڑنے کا حکم کیا ہے؟ لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 4 مہینوں کے احترام میں ہم کافروں سے مت لڑیں. قل، آپ انہیں جواب دیجئے. آخر اس مقام پہ چینل توڑنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کہ رب قریب ہے یا دور ہے. چینل ختم کر دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے درمیان میں. اتنی بڑی چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دریافت کرتے ہیں میرے بندوں میں قریب ہوں. ڈائریکٹ جواب آیا ہے, یہ ہے محبت. کیا آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندوں میں قریب ہوں, میں اتنا قریب ہوں کہ میں تمہاری ہر بات سنتا ہوں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا یہ طرز بالکل الگ ہے. قرآن کریم نے 9 سے زیادہ جگہ پر ایسی آیات کی, ان ربی لطیف لما یشاء. اس نے کہا نبی نے کہ میرا پروردگار بڑا باریک بین ہے, بہت باریکی سے اپنے کام کرتا ہے, جو چاہتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم تو مجھے پھینک آئے تھے, مجھے قتل کرنا تھا, مصر کی حکمرانی مل گئی, میرا پروردگار بہت باریکی سے کام کرتا ہے. انسان کے شعور کی نگاہ اس کے کاموں کا احاطہ نہیں کر سکتی. ان ربی رحیم ودود, اسے کہا میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا. پھر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نبی نے کہا کہ ان ربی قریب مجیب, میرا پروردگار بہت قریب ہے اور بہت ہی زیادہ وہ میری باتوں کو سننے والا ہے, قبولیت ہے اس کے ہاں, وہ قبول کرتا ہے. یہ جو قانونی گرفت, اس کے سختی اور قانون کی گرفت, اس میں محبت کا رنگ دینا, یہ کمال اس طبقے کا ہے جو پہلی صدی ہجری کے آخر پہ تقریباً وجود پذیر ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے, بخشنے والا ہے, عنایات فرمانے والا ہے, بڑی عظمتیں اس کی, وہ حاکم اور عامر ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب بھی, حکم بھی دیتا ہے, امر کرتا ہے. اور اس کے حکم اور اس کا امر اس کی محبت کے ساتھ شامل ہے. جن لوگوں کو اللہ نے یہ شعور بخشا تھا ان میں ایک بڑی ہستی رابعہ بصری کی تھی. رابعہ بصری نے مستقل اپنا مکتبہ فکر جنم دیا اور رابعہ بصریہ رحمہ اللہ, انہوں نے جو چیز قائم کی تھی وہ اب تک قائم ہے. اور اس عورت نے کمال کا کردار ادا کیا محبت کی اس ریت کو قائم کرنے میں. رابعہ ادویہ اور رابعہ شامیہ, یہ دو عورتیں الگ الگ ہیں. رابعہ شامیہ جو تھی وہ بہت بڑے مقام پہ تھی, عبادت گزار اور خدا سے ڈرنے والی. لیکن جو بصرہ کی تھی نا, رابعہ بصریہ, یہ ان سے کہیں بلند و بالا تھی. زاہبی رحمت اللہ علیہ نے رابعہ کے حالات نقل کیے ہیں, اگرچہ کچھ تنقید کے ساتھ. بہت لوگوں نے لکھا ہے لیکن انہوں نے جو بات بتائی وہ ایک طریقہ متعین کیا جسے آسان لفظوں میں راہ عشق کہا جائے, وے آف لو, پاتھ آف لو, وے سے بھی زیادہ پاتھ کا لفظ مناسب. ویت جو انہوں نے قائم کیا, اللہ کی طرف چلنے کا, وہ اس عظیم عورت کا بڑا احسان رہا. اور اس نے, اس خاتون نے وہ کام کیے جو مردوں کے شایان شان تھے. رابعہ رحمہ اللہ، وہ رابعہ بنت اسماعیل تھیں، اور اسماعیل خود بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت ہی ایسے کی تھی، پرورش، تعلیم، مراحل سب کچھ ایسے ہی تھا. اور اسرت تھی، تنگی تھی، اور رابعہ کی پیدائش جن حالات میں ہوئی ہے سخت غربت تھی. اور وہ دن جب قریب آئے تو ان کے دوست واقف تھے، اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل آپ کے حالات جو بھی ہیں یہ مدد قبول کر لیجیے. اتنے غیور لوگ تھے کہ دوسرا آفر کرنے سے ڈرتا تھا. اس غربت اور اس فقر میں اتنی غیرت تھی کہ دوسرا خوف کے مارے ہدیہ نہیں پیش کر سکتا تھا، نہیں پوچھ سکتا تھا، کہ اسے پتا تھا کہ اگر نہیں لیں گے تو میرا دل دکھے گا، اور انہیں پتا تھا کہ نہیں، یہ کام کرنا ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ نفرت ہے، حقارت ہے، کچھ بھی نہیں، دلچسپی نہیں ہے. اس لیے جس انسان کے نفس کو شانتی حاصل ہے نا، وہ بہت عظیم آدمی ہے. شانتی کا کوئی ترجمہ ہمیں ابھی تک تو ملا نہیں. یہ ہندی کا اتنا اچھا لفظ ہے کہ شاید ہندی میں خود اس کا متبادل نہ ہو. شانتی، محبت اور نفرت دونوں سے بلند تر. نفرت تقاضا کرتی ہے خود کچھ سے محبت کا، اور محبت تقاضا کرتی ہے خود کچھ چیزوں سے نفرت کا. حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، کمال ہے حضرت کے قلم پہ، مگر وہ جملہ غلط بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت نے لکھا ہے، تبلا بے تبرا نیس، محبتیں کچھ چیزوں سے نفرت خود پیدا کر دیتی ہیں. اور اسی کا ترجمہ دوسروں نے بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک خاندان سے محبت اور پانچ ہستیوں سے محبت خود اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے بغیر جو ہیں ان پانچ کے علاوہ ان پہ لعنت کی جائے. معاذ اللہ، شانتی اس سے بلند تر ہے. محبتیں جن نفرتوں کا تقاضا کرتی ہیں، اور نفرتیں جن محبتوں کا تقاضا کرتی ہیں، اس سے بلند تر ہو جانا بہت بہت عظمت ہے. اس میں اتنے غیور تھے. علامہ اقبال نے بھی ایک شعر اس پہ کہا، بہت اچھا شعر ہے، شعر اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کی نظم ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ اس میں آتا ہے کہ جو محتاج تھا وہ اتنا غیور تھا کہ دینے والے کو کہنا کہ میں آپ کو کچھ دوں اس کو ڈر لگتا تھا. تو رابعہ رحمہ اللہ کے والد ایسے ہی تھے. تو انہوں نے اپنے دوستوں سے بغیر کسی کی حقارت یا نفرت کے انہیں معذرت کر دی، ان کا اللہ تعالی کچھ کر دے گا، کوئی ایسی بات نہیں. دن اور قریب آ گئے. یہ رابعہ جو تھیں یہ صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھی. اس رابعہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، اور سفیان ثوری بہت بڑے محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کا آدمی لوگ سمجھتے تھے، تھے نہیں تھے کلک بحث ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں ان کا نام نہ آتا ہو، بہت بڑے آدمی خود تھے. تو رابعہ کے پاس آئے اور رابعہ کی زیارت کرنے، ان کی حیثیت ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک ماں بن جاتی ہے سب کی. شہروں کے شہر لوگوں کے آتے تھے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دستک دی تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا، ان کی خادمہ نے بتایا کہ سفیان اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی زیارت کو آئے ہیں. فرمانے لگی آنے دو، بھیجو. بیٹھے باتیں کرتے رہے، دنیا کی مذمت زیادہ کی انہوں نے. تو رابعہ کہنے لگی ان کے جانے کے بعد کہ آئندہ یہ سفیان آئے نا اور ان کے دوست، تو انہیں کوئی اجازت نہیں آنے کی. فرمانے لگی کوئی تو آخر محبت دل میں ہوگی جو اتنی اس کی مذمت کر رہے تھے دنیا کی، کوئی تعلق تو ہو گئی، انہیں کہو میرے پاس نہ آئے آئیں. ایک اور اس زمانے کی بڑی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں میں ملنے گیا تو درمیان میں اٹھی پھر آ گئی واپس، پھر باتیں کرتی رہی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اگر کوئی ضروری کام ہے تو آپ کر لیجئے. تو فرمانے لگی کہ میں نے چاول رکھے تھے پکنے کے لیے، تو میں دیکھنے گئی تھی کہ ابل گئی ہوگی ہنڈیا اور کیا ہوا، تو جب تم آئے تو مجھے خیال آیا کہ میں چاول پکا لوں تمہیں واپس بھیج دوں، پھر مجھے خیال آیا آپ اتنی دور سے آئے ہیں کچھ باتیں کر لیتی ہوں. تو اٹھ کے گئی، اب میں درمیان میں تو چاول پکے ہوئے تیار بالکل. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالی نے یہ مہربانی کی ہے اور میں تم سے باتیں کروں، یہ ان کی کرامت تھی. تو وہ جب ان کی ولادت کے دن قریب آئے رابعہ کی، تو ان کے والد ظاہر ہے مخلوق الحال تھے، انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا اسماعیل ایسے کرو کہ بصرہ کے جو گورنر ہیں ان کے ہاں جاؤ. اس وقت حکومتی سطح کے جو لوگ تھے نا، بڑے عبادت گزار، اللہ کے ساتھ تعلق، دنیا کی محبت ان میں نہیں تھی، اور وہ جو آہستہ 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 محبت کا مرکز اللہ کے علاوہ دنیا بنی ہے، تو اب امت میں وہ پوری طرح غالب آ چکی ہے. اس لیے ہماری اطاعتوں اور محبتوں کے مرکز خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ہماری اطاعت اور محبت کا مرکز پیسہ بن گیا. تلخ ہے مگر ہے حقیقت. تو ان سے فرمایا کہ اسماعیل جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہر جمعے کو، جمعے رات کا دن گزار کے جمعے کو جو رات آتی ہے، جمعے سے پہلے جمعے رات اور جمعے کی درمیانی شب میں 4000 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، اور پچھلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ اسے مصروفیت زیادہ تھی اور وہ نہیں پڑھ سکا، تو اسے کہنا میرا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا تحفہ نہیں پہنچا، اور اس کا جرمانہ تم پر یہ ہے کہ 4000 تولے سونا تمہیں دیں. اسماعیل چلے گئے.
گورنر جانتا تھا کہ
کس درجے کے آدمی ہیں. بہت خوش ہوئے, بہت ہنسے اور کہا بات تو ٹھیک ہے, دکھ ہے مجھے کہ واقعی میں پچھلی مرتبہ, لیکن یہ تو میری بالکل پرسنل لائف ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے جو فرمایا ہے کہ تحفہ نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے پہلے قبولیت ہوتی رہی ہے, خوش ہوں گے مجھ سے. تو یہ جو مجھے یاد فرمایا ہے 10,000 دینار میں اور بھی پیش کرتا ہوں, 4,000 یہ لیجئے اور 10,000 اور دیتا ہوں اس خوشی میں کہ میرے نام پیغام آیا. شعر اس موقع کے لیے نہیں ہے, لیکن صورتحال کو سمجھنے کے لیے غالب نے کہا نا, قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے, قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے, کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح. داغ نے بھی کہا جی چاہتا ہے چھیڑ کے ہوں ان سے ہم کلام, کچھ تو لگے گی دیر سوال و جواب میں. تو بڑے خوش ہوئے. یہ اس ہستی کی بیٹی تھی. امتحان زندگی میں ہوا اور امتحان کس چیز کو کہتے ہیں؟ امتحان کہتے ہیں کسی چیز کے کھرا ہونے کے ظاہر کرنے کو. اتنی بات ہے نا. امتحان کسی چیز کے کھرا ہونے کو ظاہر کرنا. ڈر کس بات کا ہے؟ اگر محنت کی ہے اور کھرے ہو تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے نا کہ مجھ پہ تہمت لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو مجھے کوئی خوف نہیں تھا. جانتی تھی نا کہ جب کوئی قصہ ہے ہی نہیں تو اب وہی میں کیا آئے گا میرے متعلق. تو امتحان کھرا پانی ظاہر کرنا ہوتا ہے. تو امتحان رابعہ کی زندگی میں یہ آیا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کہیں سفر پہ جا رہی تھی اور اس زمانے میں ڈاکے پڑا کرتے تھے. اور ڈاکو کوئی قانونی راستہ اختیار نہیں کرتے تھے. اجڑ تھے, جاہل تھے, گنوار تھے, قانونی راستے اختیار نہیں کرتے تھے. اب ڈاکو قانونی راستے اختیار کرتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں نا. یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو بغیر تربیت کے آئے, اور یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے جس میں محبت اور خشیت کا مرکز اللہ نہیں ہوتا. یہ اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں. ڈاکے اب بھی پڑھتے ہیں مگر قانونی حیثیت سے, قانون پروٹیکٹ کرتا ہے. ان ڈاکوؤں کے ہاتھ کٹ جاتے تھے, سولی چڑھ جاتے تھے. یہاں پڑھے لکھے ڈاکوؤں کے اخلاق سولی پہ چڑھ جاتے ہیں. وہ اپنی دنیا تباہ کرتے تھے یا آخرت تباہ کر لیتے ہیں. تو وہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلہ, اور قاعدے کے مطابق انہوں نے جتنے مرد و عورت تھے سب کو جا کر بازار میں بیچ دیا. کنیزیں بن گئیں اور غلام بن گئے لوگ. تو رابعہ کو ایک آدمی نے خرید لیا اور یہ کنیز بن گئے. اور اتنے مشکل کام وہ بتاتا تھا گھر میں کہ ان کے لیے مصیبت تھی، لیکن خاموشی سے کرتی رہی۔ بڑے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو امتحان اور انعام کے دور میں یکساں رہیں۔ محبوب کا وصال نفس عشق میں اضافہ نہیں کرتا، کیفیت بدلتا ہے، جس سے محبت اور چاہت ہو اس کی قربت اس محبت میں اضافے کا باعث نہیں بنتی، کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ بشری تقاضا ہے، بر بنائے بشریت یہ ہوتا ہے۔ رابعہ ایک دن رات کو نماز پڑھ رہی تھی، اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ان حالات پہ کوئی شکایت نہیں ہے، بس صرف یہ عرض ہے کہ جو اطاعت اور بندگی اپنے اس آقا کی کرتی ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اطاعت اور بندگی کے لیے جو یہاں وقت لگتا ہے یہ وقت بھی آپ ہی کا تھا، یہ وقت بھی آپ ہی کی محبت کے لیے۔ اس نے سن لیا اور سچے آدمی کے جملے ضمیر اگر زندہ ہو تو زلزلے سے کم نہیں ہوتے۔ وہ ایک کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آدمی سچا ہو تو اس کے جملے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، بشرطے کہ ضمیر بھی زندہ ہو۔ یہ سچی تھی نا، اس آدمی کا ضمیر کچھ بھی زندہ تھا۔ وہ آیا، جب رابعہ فارغ ہوئی تو اس سے معافی مانگی، اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس درجے کی خاتون۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ اس گھر کو سنبھالیں، میں آپ کا نوکر بن جاؤں، آپ کی خدمت کروں، اور اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ نصیب، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں۔ تو رابعہ نے کہا میری حیثیت پہلی تو ہے نہیں کیا میری نوکر، میں آپ کو نوکر رکھ لوں، میری حیثیت دوسری ہے کہ میں آپ کی کنیز ہوں، اس کا میں نے آزاد کیا۔ رابعہ نے اپنا آزادی کے بعد سارا وقت خدا کی اطاعت اور بندگی کے لیے رکھ دیا، وہ اس درجے تک پہنچی کہ اللہ تعالی کا تعلق ظاہر ہوا اور لوگوں نے جانا کہ یہ خدا کی محبوب نظر۔ اللہ سے تعلق میں محبت کا عنصر جن لوگوں نے شامل کیا اور خدا کو محض تصور نہیں احساس کی حد تک پہنچایا، ان میں سے رابعہ۔ تصور کا احساس کی حد تک پہنچنا شعور کا کمال ہے۔ انہوں نے جو ماحول اور فضا بنی ہوئی تھی کہ اللہ حاکم اور عامر ہے، اس میں یہ چھڑکاؤ کیا کہ وہ حاکم اور عامر کے ساتھ ساتھ محبوب بھی ہے۔ اس خشک زمین پر پانی ڈالا. یہ چائنا والے آ رہے ہیں نا, یہ بہت بڑا موضوع ہے اور مستقبل کی تبدیلی میں بہت بڑا سنگ میل ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد اس سب کانٹیننٹ میں اتنی بڑی چینج آئی نہیں جتنی چینج اب آئی. اس لیے انہیں پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے تو ان کی تھیوری ہے ینگ یانگ کی, کہ آسمان زمین کو سیراب کرتا ہے. سیدنا ابوبکر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں حیثیت دونوں شخصیات سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بالکل ایک الگ موضوع ہیں, کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں نہیں آئے, دعوے کے نتیجے میں آئے. جو ہی آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, انہوں نے کہا جی بالکل آپ اللہ کے رسول ہیں, اور باقی سب سے جا کے آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اسلام قبول کرو, انہوں نے کہا جی اچھا ہم اسلام قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, بحث کی مباحثہ کیا کیا یا نہیں کیا, وہ سب دعوت کے نتیجے میں اور یہ دعوے کے نتیجے میں, تو بڑا فرق ہے. چاند دیکھ کر چاند خاموشی سے کہتا ہے کہ میں چاند ہوں, اور آنکھوں والا کہتا ہے کہ بالکل تم چاند ہو, اور نابینا آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ چاند ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ چاند ہوں. دعوت میں اور دعوے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ نابینا کی مثال ایسے نہیں ہے کہ کل کو کوئی فتویٰ لگائے کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ کوئی توہین ہوئی, محض اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ بڑا فرق ہے کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے, یہ دو ایسے ہیں جنہوں نے کہا بالکل جی آپ ہیں, اور باقی لوگوں کے لیے اضافہ یہ ہے کہ فرمایا میں نبی ہوں تم مجھے مانو, انہوں نے کہا جی مانتے ہیں, انہیں نہیں کہا تم مجھے مانو, انہوں نے کہا بالکل جی آپ ہیں. اس انتظار میں بیٹھی تھی زمین کہ سیرابی ہو پانی آئے اور ہم جذب کریں. یہ حالت ہو جاتی ہے فنائیت میں. اس لیے کل وجود سیراب ہو جائے اور وجود کی کلی حیثیت کو تسکین ملے, اس کا راستہ اطاعت متعین ہو رہا تھا, اور یہ جو گروہ تھا صوفیہ کا انہوں نے اطاعت کے ساتھ محبت کا عنصر شامل کیا. یہ تصوف کی وہ ریت تھی جو اس وقت انہوں نے قائم کی اور اب تک چل رہی ہے. اس لیے جو لوگ ان سوال و جواب میں پڑے رہتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے اور یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے, وہ نہیں جانتے کہ جو مذاہب صرف جبر اور اطاعت پر قائم ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں, یہ سانچے خشک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں, اور جب محبتیں اور تعلق اس وجود کی نسبت سے آتی ہیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوام اور پائیداری کو حاصل کرتی. اس لیے رابعہ سے سوال کیا گیا کہ کون سی حالت اچھی ہے, تو انہوں نے کہا تنہائی. اس جواب میں پورا سمندر ہے. پورا سمندر ہے کا تنہائی. تنہائی در حقیقت وہ ہے جس میں انسان خود سے بھی خالی ہو جائے. اگر تنہائی میں اپنا وجود قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ملاوٹ ہے. وجود جو قائم ہوا تو اپنے وجود کا قیام یہ تنہائی میں مخل ہے، تنہائی میں خلل ڈالتا ہے. جب صرف اور صرف محبوب کا وجود قائم ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ تنہائی ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ تنہائی خود اپنے وجود کا شعور ختم ہو جائے، اور یہ جو اپنے وجود کا ایک بھوت مسلط رہتا ہے نا، یہ تسلط ختم ہو جائے اور فقط اسی کا وجود باقی رہے، پھر تنہائی ہوتی ہے. میر درد اس کو سمجھے. یہ میر درد رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے پکے چشتی تھے. معلوم نہیں کدھر وہ نقشبندیوں میں چلے گئے. ان کی شاعری چھوٹا سا مجموعہ ہے، لیکن ایک ایک شعر کس کمال کا ہے. ہیرے جڑیں، نظر مجھ پہ ڈالی کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. یہ ہے تنہائی، کہ اس نظر نے وجود کو ہستی کی بجائے نیستی میں تبدیل کر دیا اور ہم اپنی ذات سے خود ہی الگ ہو گئے. نبھے کیوں کر اور نپٹے کیسے اس معاملے سے، وہ زمانے سے باہر اور مجھے، وہ زمانے سے باہر اور مجھے رات دن انتظار گزرے. میں اس کے قرب کو زمانے کے پیمانے سے ناپ رہا ہوں کہ کتنے دن اور کتنی راتوں کے بعد ملاقات ہوگی، اور وہ ہستی خود زمانے سے باہر ہے تو میں کیا کروں. سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور کنارے پہ بچہ بیٹھ کے اپنی لب کے ذریعے چاہتا ہے کہ سمندر خالی ہو، تو سمندر کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے، تمہاری لبیں کیا کام آئیں گی. اس لیے محراب اور منبر دونوں قرب کی علامتیں، اور محراب نہ ہوتا، محراب اور قبلہ، منبر تو نہیں قبلہ، اگر محراب نہ ہوتا تو قبلے کا وجود مشکوک ہوتا. صوفیہ نے اصطلاحات ایسے ہی نہیں گھڑ، محراب خدا کے اس قرب کی علامت ہے جو اس کی طرف سے ہوتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں صوفیہ جذب ہوا، اور یہی جذب جب قانون سے ماورا ہو جاتا ہے تو وہ شخص بھی مجذوب ہو جاتا ہے. اس کے لیے قانون، پھر وہ شریعت نہیں رہتی، اس کے لیے قانون اللہ کے دوسری طرح کے احکامات ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو خضر کو کس نے کہا تھا کہ ایک بچے کو مار دے، اور کیوں دونوں مل کے ایک عمارت، ایک دیوار تعمیر کرتے رہے، اور کیوں کشتی توڑ دی تھی؟ ہے کوئی حیثیت ان کاموں کی؟ یہاں پہنچ کے سارا قانون چپ ہے، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کاش موسیٰ علیہ السلام چپ رہتے
اور اللہ کی بہت سی چیزوں کا علم ہمیں اور ہوتا. صحیح بخاری میں یہ حدیث کم سے کم بھی 10 مرتبہ سے زیادہ آئی ہے. محراب خدا کے اس فضل کی علامت ہے جو اس کی طرف سے کشش ہوتی ہے اور وہ کھینچتا ہے. وقت کی آفات میں سے ایک آفت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. میں نہیں مانتا. اے یار, آپ مانیں کہ کیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے ماننا ہے کیا چیز اور نہ ماننا چیز کیا ہے. ایک بڑے مفکر آپ کے, ان کا نام بھی لے لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال کو بھی ایک طرح سے گالیاں دی ہیں, حسن نثار. اے حضرت, آپ کو پتہ ہی کیا ہے کہ علامہ اقبال چیز کیا ہے؟ آپ فارسی پڑھے نہیں, آپ اردو کی شاعری علامہ اقبال کی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ٹرمینالوجی کیا یوز کی. علامہ نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کئی برس کے بعد اندازہ ہوا, ہم اس کشمکش میں تھے کہ علامہ نے یہ آئیڈیا, یہ چیز, یہ اصطلاح کہاں سے. وہ تو پھر جب انہیں پڑھا اور ان کے خطوط کو پڑھا تو شاید 20-25 سال کے بعد اندازہ ہوا کہ اچھا, انہوں نے اس چیز کا مطالعہ کیا ہے. جس شخص نے ابن عربی کو پڑھ کے پھر ابن عربی کے نظریات پہ تنقید کی ہے, آئنسٹائن پہ کوئی تنقید کرے تو کسی درجے کا تو ہوگا نا کہ آئنسٹائن کو سمجھ کے کچھ کہا ہے. اور یہ میڈیا میں جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 2-2 ٹکے کے آدمی جنہوں نے پڑھا ہی نہیں سرے سے, وہ بھی بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں ہانک رہے ہوتے ہیں. میں تصوف کو نہیں مانتا. یہ حضرت تصوف ہوتا ہی کیا ہے؟ آپ اس کی ڈکشنری میں ہی معنی بتا دیں. ایسے ہی لطیفہ یاد آتا ہے, کئی مرتبہ میڈیا میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, ہے تو ایسے لطیفہ ہی, جھوٹ ہی ہے, سچ نہیں ہے. ہٹلر نے حکم دیا کہ فلاں شہر پہ حملہ کرو اور اسے مٹا دو. وہ جنرل نے کہا کہ سر, وہ جو شہر ہے نا, اس میں یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, اور یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس نے کہا امپاسبل ہے. اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا امپاسبل کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. تو جنرل نے کہا کہ سر, جب آپ نے ڈکشنری خریدی تھی تو سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے خریدی ہوتی نا, کہ اس میں امپاسبل کا لفظ کیوں نہیں لکھا گیا. فیت لطیفے کی بات. لیکن ان سے پوچھے کہ حضرت تصوف کے جو ڈکشنری میں مانا ہے وہی علامہ اقبال. اقبال کیا تھا, اسے کیا پتا؟ سبحان اللہ. اس لیے اس درجے تک پہنچنا کہ جس نظریے کی مخالفت کی جا رہی ہے اسے صحیح طرح آپ نے سمجھ لیا ہے, یہ ایک بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہنچ کے نظریات پہ اختلاف کا حد اور اصول مقرر ہوتا ہے. ارسطو نے ایک اصول لکھا ہے اور بہت کمال کی بات لکھی اس نے. ارسطو, افلاطون, سقراط بہت بڑے لوگ تھے. بڑا احسان ہے ان کا علم کی دنیا پہ, فکر کی دنیا پہ. افلاطون کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ آیا وہ سارے کا سارا یا افلاطون کی تائید میں تھا یا اس کے رد میں. علم فلسفہ آگے نہیں بڑھا, بس وہ آخری حد تک تھا. ارسطو کے اصول جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے اس نے اصول کی بات قائم کی, اور اس نے کہا کہ جب تم کلام کرتے ہو نا, جو شخص بھی بولتا ہے, الفاظ جب زبان سے ادا ہوئے تو بولنے والے کا تعلق کلام سے منقطع ہو گیا, ختم ہوا. پہلے اس کی پرسنل چیز تھا, اب وہ پبلک پراپرٹی بن گیا. بولی سینا کا نظریہ تھا, یہ مثال ہم اس کی دے رہے ہیں, کہ انسانی جسم کا خون الگ ہوتا ہے اور دل کے خون کی سرکولیشن, بلڈ جو ہوتا ہے دل کا, یہ بالکل انسانی جسم میں گردش نہیں کرتا, یہ دل کے اندر ہی اندر رہتا ہے. یہ اس کا نظریہ تھا بولی سینا کے ذہن میں. جب اس نے لکھ دیا تو اب بولی سینا کا بالکل ختم ہو گیا تعلق. اب یہ جو اس کی تحریر ہے یہ پبلک پراپرٹی, اب یہ ہر شخص کے لیے ہے. ارسطو کہتا ہے کہ جب تم نے کلام کر لیا اب تمہارا سلسلہ ختم ہوا, اب یہ کلام عوام کی پراپرٹی ہے, اب اس پر بحث کرنی ہے, ہونی چاہیے. اس نظریے کی حمایت, اس نظریے کی مخالفت میں آپ دلیل قائم کیجئے, لیکن اگر کہنے والے پہ آپ ریمارکس پاس کریں گے تو یہ اخلاقیات کی نظر میں گناہ ہے, اس کے متعلق نہ بولو. جس نے یہ کہا ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہنا. یہ اخلاقیات کی دنیا کا بہت بڑا اصول ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس نے جملہ کہا کہ صاحب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ 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 وجہ ہیں, اور جواب میں آتا ہے کہ لو یہ تو چمار ہے, اس سے کیا پتا. بھائی چمار ہے یا نواب ہے, آپ بات نظریے کی کریں, جو اس سے دلیل دی ہے اس دلیل کا رد کریں. آپ اس سے کیا بحث ہے, کوئی چمار ہے یا بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب اگر آپ 10 فٹ پہ چھت رکھیں گے نا تو گرمی زیادہ ہو جائے گی, اسے 12 فٹ پہ لے جائیے. جواب ملتا ہے کہ اوئے اس کے کیا پوچھتے ہو, 2 ٹکے نہیں تھے اس کے پاس, آج اس کے پاس گاڑیاں آئی ہوئی ہیں, کہاں سے پیسہ آیا ہے. او بھائی جو اس نے کہا ہے اس کا رد کرو کہ 10 فٹ پہ رکھنا ہے کہ 11 فٹ پہ, تمہیں اس سے بحث کیا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. سمجھے آپ کتنا فرق ہے. اس لیے خاموشی سے سنا کرو اور تجزیہ کرو کہ یہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. پروفیسر کہتا ہے کہ بیٹے یہ جو آپ نہیں پڑھ رہے نا, آج یہ ایک دن رنگ لائے گی آپ کی غفلت. اور وہ کہتا ہے پروفیسر کو پتہ ہی کیا ہے یار, کوٹ تو اس کو سیدھی طرح پہننا نہیں آتا, اور یہ مجھے بتاتا ہے یہ کوٹ پہنتا ہے ننگا پھٹتا ہے, آپ کو اس سے کیا بحث ہے. وہ اس کی پرسنل لائف ہے, اس کی بات سمجھیے. آپ نے بتائیے کہ سر یہ غفلت جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کام آئے گی میرے, میں اسی غفلت کے ذریعے ترقی کروں گا. آپ غلط کہتے ہیں, نظریے کی بات کرو, بات کی کاٹ کرو, بات کی کاٹ دلائل کی بنیاد پہ کرو, لے کے اس کی پرسنالٹی کو آ جائے گا. یہ جاہل عورتوں کے قصے ہیں. ماں کہتی ہے بہو کو کہ بیٹی یہ جو اتنے اچھے کپڑے لے رہی ہو نا, نہیں اس پیسے کو بچاؤ, کل تمہاری اولاد کے کام آئے گا. اور شام کو گھر آتا ہے تو کہتی ہے کہ تمہاری ماں میرے کپڑوں سے جلتی ہے, یہ اصل میں جھوٹی عورت ہے. یہ بھی وہ سچی عورت ہے, یہ جھوٹی عورت ہے. آپ اس کا رد کیجئے, وہ جو کہہ رہی ہے نا پیسے بچاؤ, تو آپ یہ کہیے کہ پیسے نہیں بچانے چاہیے, خرچ کرنے چاہیے. آپ کا نظریہ ہے بھی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کلام کا نظریے کا دلیل کی بنیاد پہ رد کرنے کی بجائے کہنے والے پہ ریمارکس پاس کرتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ فیل ہو گیا. یہی طرز عمل سارے کافروں کا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کہتے رہے قیامت آئے گی, اللہ ایک ہے, انہوں نے کہا ما لہذا الرسول, اس رسول کی حیثیت کیا, یمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, یا کل الطعام کھانا کھاتا ہے, اس کی بات کیوں مانے؟ اے یار, کھانا کھاتا ہے بازاروں میں, اپنی ضرورت کی زندگی ضروریات زندگی خریدتا ہے, اس کے اس نظریے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کہتا ہے اللہ ایک ہے, اور وہ تو کہتا ہے کہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا نظریے اور عقیدے اور شرک اور توحید کا, بجائے اس کے کہ اس کی بات کی کاٹ کریں. جاتے کہاں ہیں؟ کس شخص میں یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب. اس طرح علامہ اقبال جو نظریہ ہے اس کی کاٹ کرو, جو انہوں نے کہا اس کو کہو, اس کو سمجھتے نہیں ہے. تو کسی شخص کے نظریے کو سمجھنا, پھر اس کے دلائل کا رد کرنا, یہ بڑی علمی چیز ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی اس نظریے کو سمجھے, پھر اس کا تجزیہ کرے, پھر اس کے رد کرے. اس کی بجائے کہنا کہ یہ منشی ہے, اس کی بجائے کہنا کہ یہ تو لوہار کا بیٹا ہے, یہ تو فلانے کا بیٹا ہے, یار کسی کا بھی بیٹا ہے, تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ تم وہ جو کچھ کہہ رہے نا اس کو سمجھو پہلے. یہ معاشرے کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے. اس لیے لوگ گاڑیوں سے متاثر ہوتے ہیں, نظریات سے نہیں. اس لیے لوگ علم کی بجائے اس عہدے سے متاثر ہوتے ہیں جس عہدے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے اس عہدے کو اس نے خریدا ہو اور علم کی بنا پر نہ حاصل کیا ہو, اور چاہے اس عہدے کو اس نے داماد اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے حاصل کیا ہو, اور چاہے اسے دو لفظ نہ آتے. یہ ہماری سوسائٹی کی تصویر. اس لیے وہ جو تنہائی ہے نا, وہ حقیقت میں وہ ہے جب آپ آدمی اپنے وجود سے بھی اٹھ جاتا ہے, کیونکہ خود وجود جو ہے وہ تنہائی میں خلل ڈالتا ہے. اسی لیے محبت میں جو محبوب ہے نا, وہ شخصیت کے اثر سے آزاد ہوتا ہے. اس کی بڑی کوالٹی ہے. تو محراب علامت ہے اس جذب کی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور قبلہ یہ علامت ہے اس قرب کی جو بندہ اپنے مجاہدے سے حاصل کرتا ہے. بات تو اصل میں یہاں سے ہم نے ڈائیورشن لی تھی کہ صوفیہ کی اصطلاحات پہ میں نہیں سکتا. آپ مانتے ہی کیا ہیں حضرت, آپ کو پتہ ہی کیا ہے. ابھی مت سہل اسے جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. حاکم نشاپوری رحمت اللہ علیہ, کسی نے کہا کہ آپ اپنے اساتذہ سے یہ بات نہیں پوچھتے تھے؟ انہوں نے کہا یار پوچھتے کہاں سے, ہمیں تو ان کی بات ہی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی, سوال کرنے کی جو اہلیت ہے وہ ہم میں تھی کہاں. ہم تو شکر کرتے تھے کہ جو کچھ کہتے ہیں بس سمجھ لیں, اس کے بعد اس پہ محاکمہ کریں اور سوالات قائم کریں, یہ بڑا کوئی دماغ ہوتا ہوگا. اور حاکم نے کہا ہماری تو اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ ان کی مجلس میں کبھی بیٹھتے, ہم کھڑے رہتے تھے, اتنا علم کا روب تھا ان کا. محراب کیسے قرب کی علامت ہے. اللہ تعالی قرآن کریم میں مریم کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے فرشتے گئے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم کے پاس, تو انہیں پایا وہ محراب میں کھڑے تھے. یہ نبوت کی علامت تھی, محراب میں کھڑے تھے, خدا کے فضل کی علامت تھی. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے جب فضل ہو اور اللہ خود بندے کو کھینچے, یہ وہبی ہے, خدا کی عنایت ہے, یہ خدا کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کسب کو دخل نہیں. بعض شخصیات ان ارتقائی مراحل سے بہت اوپر ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر پیمانہ قائم کیا جاتا ہے، وہ خود کسی پیمانے پہ نہیں اترتے، کیونکہ اللہ کا فضل کسی علت کا پابند نہیں. اللہ کے فضل کے لیے کسی وجہ کا ہونا تھوڑی ہے کہ چونکہ زیادہ خوبصورت ہے اس لیے اللہ کا فضل ہو جائے، کیونکہ یہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ. کچھ بھی نہیں یار، اللہ کے انعام کے لیے خود کسی انسان کا قابل ہونا شرط نہیں، ان کا پسند کر لینا شرط. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے مصر میں اور ان کی بیوی پہ بادشاہ نے قبضہ کرنا چاہا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ جانتا ہے کہ جب بہن بھائی سفر کر رہے ہوں تو پھر کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا تم انہیں کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں اللہ کو ایک ماننے والا یا تم ہو یا میں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ایسے ہی آ گیا تھا، پوری کائنات میں خدا کی توحید کہاں تھی؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے چنا. بھئی آپ نے اس کو کیوں نہیں چنا؟ ہندوستان میں کسی کو کیوں نہیں چن لیا؟ یورپ میں کسی کو کیوں نہیں چن لیا؟ عراق بھئی آپ کی نظر کیوں گئی؟ کچھ بھی نہیں. ان کا پسند فرما لینا. اس جا ربہ بقلب سلیم، اور علامت اس کی یہ ہے کہ وہ ایسا دل لے کے آیا جو نروگا تھا. اس نروگے کا کوئی ترجمہ نہیں، جیسے شانتی ہے نا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں. نروگے کا مطلب نون ہندی میں بڑھاتے ہیں نا نفی کے لیے، مٹ ان مٹ، نروگا روگا نروگا، را کورا پنجابی میں ایسے ہے نا، سانو ایوے رقیب کورا پایا، رقیب نے خام خواہ راستے سے ہٹا دیا. نروگا دل لے کے، اس میں کوئی روگ ہی نہیں تھا. اس لیے یہ جو محراب ہے نا، یہ خدا کے فضل کی علامت ہے کہ اللہ کا قرب، اور یہ جو قبلہ ہے وہ چونکہ جد و جہد ہوتی ہے، قبلے کے لیے محنت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرنا، وہ ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھاتے تھے تو کوئی بات ہو جاتی تھی. وہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اور ہم نے دیکھا ہے آپ بار بار اوپر کو دیکھتے ہیں کہ ہم مہربانی کریں اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو آپ کا قبلہ مقرر کر دیں. قبلہ علامت قرار پایا محنت کی، بار بار طلب کی. وہ انسان کی ذاتی چیز ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے، مگر ذاتی ہے. تو محراب صوفیہ کے ہاں علامت ہے جذب کی، اور قبلہ علامت ہے سلوک کی اور مجاہدے کی. لیکن مجاہدہ اور جذب دونوں کا ثمر، دونوں کا پھل رابعہ کہتی ہیں ایک ہی ہے. جذب کوئی اس کی حد نہیں ہے، اور جذب اور سلوک اور اجتباع اور مجاہدہ، ان دونوں کا پھل رابعہ کہتی تھی ایک ہی ہے. غوطہ لگائے اور جا کر سمندر کی تہ سے ہیرا نکال کے لے آئے، اور ہیرا پانی کے ہلچل سے خود اوپر کو اٹھ کے آ جائے، وہ کہتی تھی ایک ہی بات ہے، ماسل اس کا ہیرا ہی ہے. اس لیے کیا کہیں، لیکن جذب جو ہے نا، اس کے ساتھ حسد چمٹا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ جذب جو ہے نا, اس کے ساتھ حسد چمٹا ہوا ہے. اللہ کھینچتا ہے اور ایسی برکت دیتا ہے کہ جو چیز دنوں میں حاصل ہونی تھی وہ لمحوں میں حاصل ہوتی ہے, اور جو ہفتوں میں حاصل ہوتی تھی وہ دنوں میں, اور جو سالوں میں حاصل ہو سکتی تھی وہ مہینوں میں پوری کر دیتا ہے. تو جو مخالف ہوتا ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. جب حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ حاسد اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے محسود بنا دیتا ہے, اور محسود ہونا خود اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے. اس لیے ڈرے نہیں, جہاں انعامات ہو رہے ہوں اور جہاں پیچھے سے گالیاں پڑ رہی ہوں تو اس گالیاں دینے والے کو دیکھنا ہے یا ادھر دیکھنا ہے جدھر سے انعامات ہو رہے ہیں. مجاہدے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی محنت کی ہے اب یہ اللہ کا فضل ہوا ہے, تو حضرت کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے, اگرچہ پوری طرح نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے اسے اتنا بڑا انعام مل گیا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. جب حسد پیدا ہوتا ہے تو یہ محسود, تو محسود اللہ کا منعم علیہ ہوتا ہے. محسود ہونا خود اللہ کے فضل کی دلیل ہے. اس لیے جب لوگ حسد کرنے لگے نا, نہیں گھبرانا چاہیے, اس قرب کی زکات دینی ہے. اور وہ زکات لوگ جبرن وصول کر رہے ہیں تو ڈرنا کس بات کا؟ 100 تولے سونا اگر مل جائے اور فقیر آ کر اصرار کرے کہ اس میں سے 2.5 تولے میرا حصہ ہے مجھے دو, تو دے دینا چاہیے. کیا ضرورت ہے اتنے پریشان ہونے کی؟ 97.5 تولے سونا باقی ہے ابھی آپ کے پاس. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. اللہ تھوڑے وقت میں بہت کچھ دے دیتا ہے. جن عہدوں اور جن چیزوں کی تمنا میں عمریں گزر جاتی ہیں اللہ چند دنوں میں عنایت کر دیتا ہے. تو سارا خاندان, سارا معاشرہ, محلہ, ہر جگہ وہ موضوع بن جاتا ہے زیر بحث. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی جب مجھ پہ تہمت لگی تو میری ماں نے مجھے سمجھایا اور انہوں نے کہا میری بیٹی جب شوہر زیادہ محبت کرنے لگے نا تو سوکنوں کے پیٹ میں بل پڑی جایا کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے. اس لیے آدمی محسود ہو جاتا ہے. ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ پھر وہ اس سے ترقی کرتا ہے اور توحید کے مقام تک پہنچتا ہے. توحید خدا کی سب سے زیادہ اگر کسی نے سمجھی ہے تو یہ صوفیہ ہے. ہمارے علم کلام کے بڑے بڑے ائمہ مرتبہ تجرید سے نہیں بڑھے. اور صوفیہ نے کہا کہ تجرید اور تفرید دونوں حاصل ہوں تو پھر توحید. کافی وقت ہو گیا, پھر بات کریں.